وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ اس خبر سے شروع کریں گے کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف نومبر کی 29 تاریخ کو اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے. آگے چل کر ہم کابل مسجد دھماکے میں درجنوں کی ہلاکت, چمن سرحد پر بم دھماکہ اور آخر میں صدر اوباما کے آخری بین الاقوامی خطاب پر بات کریں گے. اور پہلے موضوع پر بات کرنے کے لیے, یعنی کہ پاکستان کے آرمی چیف اگلے ہفتے ریٹائر ہونے جا رہے ہیں, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آئی ایس پی آر کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر ریٹائرڈ کرنل فاروق احمد ہیں, جبکہ ان کے ساتھ جوائن کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے یہاں نیو یارک میں صدر روہیل ڈار. آپ دونوں حضرات سے ابھی بات کرتی ہوں, لیکن آئیے اسی سلسلے میں آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے اپنی الوداعی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے, جس سے وہ قیاس سرائیاں ایک مرتبہ پھر دم توڑ گئیں کہ ان کی مدت ملازمت میں توسیع کی جا رہی ہے. جنرل راحیل شریف کی مدت ملازمت 29 نومبر کو ختم ہو رہی ہے اور اسی روز نئے آرمی چیف پاکستانی فوج کی کمان سنبھالیں گے. تاہم تاحال حکومت کی طرف سے نئے آرمی چیف کے لیے کسی نام کا اعلان نہیں کیا گیا ہے. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ نے پیر کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ جنرل راحیل نے اپنے الوداعی دوروں کا آغاز کر دیا ہے. جنرل راحیل شریف نے لاہور میں فوج اور رینجرز کے اہلکاروں سے ملاقاتیں کی اور اس موقع پر خطاب میں کہا کہ یہ ان کے لیے فخر کی بات ہے کہ انہوں نے ایک بہترین فوج کی کمانڈ کی. واضح رہے کہ رواں سال کے آغاز میں جب یہ قیاس سرائیاں کی جا رہی تھیں کہ حکومت جنرل راحیل شریف کی مدت ملازمت میں توسیع کرنے جا رہی ہے, تو اس وقت بھی فوج کے ترجمان کی طرف سے ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ جنرل راحیل مدت ملازمت میں توسیع پر یقین نہیں رکھتے اور وہ اپنی مقررہ مدت پر عہدے سے الگ ہو جائیں گے. ملک کی طاقتور فوج کا اگلا سربراہ کون ہوگا اس بارے میں کوئی اعلان تو نہیں کیا گیا, لیکن اس وقت فوج میں سب سے سینئر لیفٹیننٹ جنرل زبیر محمود حیات ہیں, جو راولپنڈی میں فوج کے صدر دفتر میں بطور چیف آف جنرل سٹاف کے ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. ان کے بعد سینیورٹی لسٹ میں دوسرے نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل اشفاق ندیم ہیں, جو اس وقت کور کمانڈر ملتان ہیں. ان کے بعد لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال رمدے کا نام آتا ہے, جو اس وقت کور کمانڈر بہاولپور ہیں, جبکہ سینیورٹی لسٹ میں چوتھے نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں, جو اس وقت انسپیکٹر جنرل ٹریننگ اینڈ ایویلیویشن ہیں. واضح ہے کہ رواں ماہ کے اوائل میں وفاقی دارالحکومت کے جوڑواں شہر راولپنڈی میں فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کے حق میں ایک مرتبہ پھر بینرز آویزہ کیے گئے تھے, جن میں سیاسی جماعتوں سے کہا گیا تھا کہ آئین میں سرکاری ملازمین کے سیاست میں حصہ لینے پر پابندی کی مدت 2 سال سے کم کر کے 1 سال کی جائے, تاکہ 2018 کے عام انتخابات میں راحیل شریف حصہ لے سکیں. یہ بینرز ایک غیر معروف عوامی مانیٹرنگ سیل راولپنڈی کے ترجمان شیخ امجد علی کی طرف سے لگائے گئے تھے. تاہم اس پر نہ تو فوج اور نہ ہی حکومت کی طرف سے کسی طرح کے رد عمل کا اظہار کیا گیا. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی, اور اگر آپ لوگ بھی اس موضوع پر کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-77789, 0800-77789. لیکن ہم شروع کرتے ہیں ریٹائرڈ کرنل فاروق احمد سے. اور آپ بتائیے فاروق صاحب, کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ جنرل راحیل شریف نے نومبر کی 27/2013 میں عہدہ سنبھالا تھا اور اب 27/2016 میں وہ سبکدوش ہو رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ کس طرح کی روایت قائم کرے گا پاکستانی فوج کے لیے اور پاکستان کے لیے؟
السلام علیکم. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جنرل راحیل شریف نے, میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا دینا چاہوں گا کہ جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تو اس وقت ان کے سامنے جو سب سے بڑے مسائل تھے اس میں ٹیررزم واز نمبر ون, اور اس میں نارتھ وزیرستان ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ فوج آلریڈی چھوٹے لیول پہ تو آپریشن کر رہی تھی, لیکن جنرل راحیل شریف نے آصف زرداری پہ سب سے بڑا قدم اٹھایا وہ نارتھ وزیرستان.
کرنل فاروق, آپ ذرا فون کے قریب آ جائیں کیونکہ آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی. جی جی جی, آپ بہتر ہیں.
اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ان کے سامنے سب سے بڑا جو اس وقت ترجیح تھی وہ نارتھ وزیرستان اور دہشت گردی تھی, جس میں فوج نے بڑے لیول پہ کاروائی کی اور اس میں بڑی کامیابی بھی ہوئی. اس کے علاوہ جو ان کے بعد سب سے بڑا ٹارگٹ تھا وہ ملک کے اندرونی جو مختلف صوبوں کے اندر دہشت گردی اور پھر نیشنل ایکشن پلان اور پھر اس کو جس طرح انہوں نے پش کیا وہ اس کی ہر پاکستانی تعریف کرتا ہے. اس کے بعد پھر سی پیک ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ پاکستان کے لیے آپ سب سمجھتے ہیں کہ گیم چینجر ہے, اور اس کو اس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری اس کی پھر اس کو کامیابی کے ساتھ اس لیول پہ آج وہ لے آئے ہیں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک پہلا تجرباتی کانوائے جو ہے وہ چائنیز گوڈس کا وہ گوادر پہنچ گیا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انہوں نے نیشنل ایکشن پلان کو ہی مزید پش کیا اور کامبنگ آپریشن کیے گئے. تو آج پاکستان میں دہشت گردی کو اگر آپ دیکھیں, پاکستان افغانستان بارڈر کے اوپر جو دہشت گردی اور جو ڈیلی بیسس پہ کانفلکٹس تھیں اس میں نمایاں کمی آ چکی ہے. تو میرے خیال میں جان رحیل شریف ایک بہت شاندار روایات چھوڑ کے جا رہے ہیں جو کہ یقیناً آنے والے چیف کے لیے بھی اس معیار تک پہنچنا اور اس کو برقرار رکھنا اس کے لیے انہیں کافی محنت کرنی پڑے گی. جی
جی جی یہی انہی باتوں کو میں آگے بڑھاتی ہوں. ہمارے ساتھ روہیل ڈار ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں, نیو یارک میں ہوتے ہیں. اور ڈار صاحب آپ بتائیے, اس وقت آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل زبیر حیات کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ وہ اگلے چیف آف آرمی اسٹاف بنیں گے, لیکن ساتھ ساتھ ایک اور بھی نام سامنے آ رہا ہے لیفٹیننٹ جنرل اشفاق ندیم کا. آپ کے علم میں ہوگا کہ اس وقت ان کے درمیان کون فیورٹ ہے؟
جی بہت شکریہ. میرے خیال میں اس پہ کوئی کامنٹ کرنا تو میرے خیال میں قبل وقت ہوگا, کیونکہ یہ سوابق جو ہے اور یہ ڈیسیزن جو ہے یہ زیادہ پاکستان نے لینا ہے, اس میں میرا نہیں خیال کہ کسی کو بھی اس بارے میں علم ہوگا اس وقت. لیکن میں ایک بات سمجھتا ہوں اور جو بہت ضروری ہے, وہ بات یہ ہے کہ جو فیصلہ بھی ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے جو اس وقت عمومی حالات ہیں اس میں نہ صرف جیسے ابھی کرن صاحب نے بتایا کہ جو لیگیسی صاحب چھوڑ کے جا رہے ہیں اس لیگیسی کو آگے بڑھانا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑی جو انویزیبل جو چیز ہے جو ہمارے سامنے ہم لوگ ہمیشہ بات کرتے ہیں عمومی معاملات کی جو ہم دیکھ سکتے ہیں,
جی جی
جو ہم دیکھ پا رہے ہیں وہ ظاہر ہے جو کرن صاحب نے باتیں میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا, تمام باتیں درست ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ایک جو بات ہمیں محسوس کرنی چاہیے کہ یہ تمام جو اچیومنٹس ہیں یہ سول ملٹری ریلیشن شپ کے اچھے ہونے کی وجہ سے ہوئی ہیں. جب آپ سول اور ملٹری قیادت ایک پیج پہ آ کے کام کرتی ہے تو اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ نظر آتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ فارمولا ہے جس کو نظر ذہن میں رکھتے ہوئے اگلے چیف کی تقرری کی جائے گی.
اچھا بڑی اچھی بات ہے, اور ظاہر ہے کہ فاروق صاحب نے بہت ساری کامیابیاں بتائیں جو اس وقت جنرل راحیل شریف کی رہی ہیں, لیکن آپ ذرا سا اس پر روشنی ڈالیں روہیل صاحب کہ آپ کے خیال میں فوج اور سویلین حکومت کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کیسے رہے ہیں, اور آپ کے خیال میں نئے آرمی چیف کے آنے کے بعد ان میں کوئی تبدیلی آئے گی؟
دیکھیے جنرل راحیل شریف کی جو سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کامیابی ہے کہ انہوں نے ایک ڈیموکریٹک پروسیس کو ہول ہارٹیڈلی سپورٹ کیا ہے پچھلے اپنے تنیور میں, اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج کے جو حالات ہیں پاکستان کی عوام اور پاکستان ایز اے اسٹیٹ سروائیو نہیں کر سکتا جب تک آپ سول ملٹری جو ہے وہ تعلقات جو ہے ایک معمول پہ نہ آئے.
بالکل
دیکھیے جب ادارے کام کرتے ہیں اداروں میں ڈس اگریمنٹس ہوتی ہیں لیکن ان کو حل کرنے کے اور آگے بڑھانے کے پرگمیٹک طریقے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جنرل راحیل شریف نے اور وزیر اعظم پاکستان نے جس طرح سے اپنی بدبرانہ قیادت سے اپنے اپنے جو آپ کے ہوم ٹرفز ہیں ان کو ہولڈ کرتے ہوئے جس طرح سے ملک کی مفاد کو سامنے رکھا ہے اور سب سے پہلے پاکستان کے مفاد کو ذہن میں رکھا ہے آگے بڑھایا ہے, آنے والے چیف کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کا یہ راستہ ہے کہ انہیں اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ملے گا نہیں, کیونکہ ہمیں پاکستان کو مل کے آگے بڑھانا ہے. ہمارے سامنے اس نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے میں ایک جو آپ نے بیلنس کریٹ کیا ہے اس کو آپ کو لے کے چلنا ہے.
اچھا جی, آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں, ہمیں پاکستان سے بھی کالز آئی ہیں اس موضوع پر اور ان کو بھی موقع دیتے ہیں. میاں والی سے ہمیں کال کیا ہے محمد ایاز نے. اچھا ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. اور ملک نائب خان ہیں کوہاٹ سے. ملک نائب خان,
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام, کہیے.
میں ویسے کرنل صاحب سے عرض کرتا ہوں گزارش کہ یہ جنرل رئیس شریف صاحب کسی سے چھپی ڈکی بات نہیں ہے کہ ان کے دور میں قبیلی علاقوں میں امن آیا ہے. کیا یہ رضاکارانہ طور پر ان کی یہ میعاد بڑھ نہیں سکتی ہے کہ اس کو بڑھایا جائے؟ اور تمام اس قسم کے لوگ جو ہم بڑے بڑے جرگوں میں بیٹھتے ہیں مگر جس طرح رائل شریف صاحب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی میعاد بڑھایا جائے.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. شکریہ
شکریہ.
اور کوہاٹ سے ہی ہمیں کال کیا ہے قدرت علی نے.
السلام علیکم بی بی.
وعلیکم السلام.
ہم یہی کہہ عرض کریں کہ رحیل شریف نے قوم کی جو خدمت کی مشکل حالات میں وہ قابل ستائش ہے. اس کے بعد بھی جو بھی سنارتی کے لحاظ سے جو بھی جنرل صاحب آ جائے ہم اسے بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ یہ مشکل حالات میں قوم کی اس طرح خدمت کریں گے, اس طرح رکھیں گے. شکریہ.
بہت شکریہ. اور ہارون آباد سے کال کیا ہے علی محمد نے.
السلام علیکم.
اچھا جی جی. وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جناب میں گل کرنا کہ جو خدمت جنرل رحیل شریف نے کی ہے نا یا جو کر رہے نے یقیناً دنیا تو کوئی بھی بندہ یہو جہ نہیں کر سکتا, یہو جہ سانو جنرل لبنا ہی نہیں گا.
اچھا.
اور میں بڑا حیران ہاں یہو جی نہ آج تک کسی کو تاخوز گئی نہ یہو جی کسی نے حکمت عملی کی.
اچھا اچھا اچھا. شکریہ شکریہ شکریہ. اور وہاری سے کال کیا ہے اللہ دیتا نے. جی جناب کہیے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. بات کر رہا ہوں.
جی جی کہیے کہیے.
تو ہاں جی, جنرل رحیل شریف نے جو کام کیا ہے ایسا یقیناً پہلے نہیں ہوا. تو ہم تو چاہتے تھے کہ ان کی جو مدت ہے اس میں ایکسٹینشن ہونی چاہیے.
اچھا.
اگر ان کے بعد کوئی بھی آئے تو انفارمیشن کو ضرور جاری رکھنا چاہیے.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. دھاراوالہ سے کال کیا ہے شوکت علی انجم نے.
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
شوکت علی انجم دانا والا سے تو کہہ رہا ہوں. میڈم بات دراصل یہ ہے کہ آج کل جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی تعطل نہیں آنا چاہیے. تو اس میں جو موسٹ سینئر ہے اس کو آپ کمان دے دیں تاکہ میں سمجھتا ہوں ہماری ساری فوج جو ہے وہ محب وطن ہے. ہماری ساری فوج جو ہے وہ مطلب ملک کا احساس کرتی ہے. تو موسٹ سینئر کو دیا جائے.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. شکریہ شوکت علی انجم. شکریہ
سربراہوں کی. تھینک یو سو مچ.
گلگت سے کال کیا ہے دینار خان نے.
السلام علیکم. جی میں گلگت سے دینار خان بول رہا ہوں.
جی جی کہیے.
جی آ رہا تھا کہ جامع صاحب اچھا نے بات قائم کیا ہے. اور دوسرا یہ کہ موسٹ سینئر کو جو ہے نا وزیر اعظم کو چاہے کہ موسٹ سینئر کو دوسرا چاندنی چیف بنائے. تیسرا بات آ رہا یہ کہ جامل صاحب جامع چیف آف اسٹاف اس سال گلگت میں آ کر ہم لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ پرانا پینشنروں کو جن کا پینشن 6000 ہے ہم 12000 سے زیادہ کر کے جائیں گے. ہمیں افسوس ہے جنرل صاحب ہمارا ساتھ غور نہیں کہ ہم نے تین تین جنگیں لڑے ہمارے پینشن 6000.
اچھا آپ کی بات پہنچا دی گئی ہے. بہت شکریہ. اکوڑا خٹک سے کال کیا ہے نواز نے. اکوڑا. وعلیکم السلام.
جی میں اکوڑا خٹک سے بات کر رہا ہوں.
جی جی.
بات یہ کہہ رہا ہے شریف صاحب جو ہے وہ بہت ہی بہترین جنرل ہیں. اور آپ نے فن میں جو ہے نا کافی ماہر ہے, اس کو رہنا چاہیے.
اچھا ضرور ہم اس موضوع پر لوٹتے ہیں لیکن ایک اور کالر کو لیتے ہیں. گل زمین نے کال کیا ہے محمد ایجنسی سے. جی جناب کہیے. اس کے بعد ہم بریک کی طرف جائیں گے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جنرل صاحب کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نے قبائلی علاقوں سے جس طرح دہشت گردی کی اپیریت کو ختم کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے اس کا کریڈٹ تمام ہمارے جنرل اور تمام افواج کی افواج کو جاتا ہے, اور انشاءاللہ یہ جنرل کامیابی سے جا رہا ہے, اور انشاءاللہ دوسرا جو بھی آئے گا وہ ملک اور قوم کی خدمت کریں گے, اور تمام قبائل اور تمام پاکستان ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں, اور ہم کسی پیچھے نہیں ہٹیں گے.
بہت شکریہ. اس وقت ہم بریک کی طرف جاتے ہیں, لیکن میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں اس موضوع پر کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف نومبر کی 29 تاریخ کو اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے. ہمارے ساتھ آئی ایس پی آر کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر ریٹائرڈ کرنل فاروق احمد ہیں, اور پی ایم ایل نون کے صدر روہیل ڈار ہیں جو نیو یارک میں ہوتے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی, اور ہم لوٹتے ہیں آئی ایس پی آر کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر کی طرف. کرنل فاروق, آپ ہمیں بتائیں, جس طرح سے کالرز نے کہا اور نظر آتا ہے کہ یہ ایک ریفرینڈم ہے جنرل راحیل شریف پر, کہ ان کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے, کالرز نے ایک اور بھی بات کی کہ سب سے جو سینئر ہے فوجی ان کو لینا چاہیے, لیکن ہم بھی جانتے ہیں کہ اہلیت کی بنیاد پر بھی فیصلے کیے جاتے ہیں. اس مرتبہ آپ کیا دیکھتے ہیں, کیونکہ لیفٹیننٹ جنرل زبیر حیات اور لیفٹیننٹ جنرل اشفاق ندیم ہیں, کیا سینیورٹی پر فیصلہ ہوگا یا اہلیت بھی شامل ہوگی اس میں؟
دیکھیں, یہ میرے خیال میں کافی ایک مشکل سوال ہے, لیکن جیسے روہیل صاحب نے فرمایا کہ یہ پروگیٹیو تو پرائم منسٹر کا ہے, بٹ ڈیفینیٹلی جو آؤٹ گوئنگ چیف ہوتا ہے جیسے جنرل راحیل شریف ہیں, انہوں نے بھی ریکمینڈ کیا ہوگا ڈیفینیٹلی, اینڈ میرے خیال میں ابھی تک وہ سمری یقیناً پرائم منسٹر تھرو ہماری منسٹری آف ڈیفینس پہنچ چکی ہوگی. بٹ میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں بیسنگ آن مائی ایکسپیرئنس کہ کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. وہ انڈیکیٹرز یہ ہیں کہ جیسے پچھلے دنوں بہاول پور کے قریب خیر پٹامے والی میں ایک ہماری آرمی کی ایک بہت بڑے لیول کا فائر پاور ایکسرسائز کی گئی, اور اس میں آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر اسپیشلی اسلام آباد سے لے کے گئے, اور وہاں پہ ہمارے ایکس چیئرمین جوائنٹ چیف اور ایکس فور سٹار جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف وہ بھی تھے, اور بہت سے ڈیفینس اٹیچیز اور اس کے علاوہ آرمی آرمڈ فورسز سے بہت زیادہ لوگ تھے. تو میں صرف یہ اس میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک پازیٹیو انڈیکیٹر ہوتا ہے جو کہ پاکستان آرمی کا ٹریڈیشنلی جس کی جو بھی کوئی پروموشن میں ہوتا ہے وہ اس کے لیے ایک ایکسرسائز کا اہتمام کیا جاتا ہے, اور سینئر موسٹ کو وہاں موقع دیا جاتا ہے کہ وہ جا کے آن گراؤنڈ اس کی اہلیت کو جانچے. تو میرے خیال میں آل دو اٹ از اسپیکولیٹو, بٹ جو مجھے لگتا ہے کہ وہ جنرل زبیر حیات چیئرمین جوائنٹ چیف کے لیے سنس ہی از دی نمبر ون ان سینیورٹی, اور جنرل اشفاق ندیم وڈ بی دی نیکسٹ چیف, ان کے چیف بننے کے زیادہ چانسز اس لیے بھی ہیں کہ ان کا جو آرمی کے اندر ریکارڈ رہا ہے, جو مختلف ان کی پوسٹنگز اور ان کا کیریئر رہا ہے, وہ اس طرح سے ہے کہ وہ سوات میں بھی جی او سی رہے ہیں.
کن کی بات کر رہے ہیں؟ زبیر حیات کی.
جنرل اشفاق ندیم جو کہ اس وقت کمانڈر ٹو کور ہیں.
اچھا اچھا, جی جی.
وہ سوات کے اندر ان حالات میں جب وہاں پہ آپریشن جاری تھے, پھر اس کے بعد وہ ملٹری آپریشن ڈائریکٹریٹ جو کہ جی ایس کیو کے اندر تمام ایسی چیزوں کو پلاننگ کرتا ہے جو کہ کسی بھی جنرل آفیسر کے لیے بڑی اپرائز پوسٹنگ سمجھی جاتی ہے. اس کے بعد وہ سی جی ایس رہے. سی جی ایس اگین ایک بہت امپورٹنٹ 3-star کی سلاٹ ہے, جس میں وہ آن بہاف آف چیف آف آرمی اسٹاف آلموسٹ دے رن دا آرمی. سو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ انہوں نے تمام جو مائل اسٹون ہوتے ہیں کسی بھی اس طرح کی اپوائنٹمنٹ کے لیے, وہ الحمدللہ انہوں نے سارے طے کیے ہوئے ہیں. تو موسٹ لائکلی یہی ہے کہ وہ جنرل اشفاق ندیم جو ہیں وہ نئے چیف آف آرمی اسٹاف ہوں گے. جی,
جی، اور یقیناً اگلے ہفتے پھر ہم آپ کو مدعو کریں گے، کیونکہ لوگوں کی بڑی توقعات اور امیدیں وابستہ ہیں. لیکن اس سیگمنٹ کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے آئی ایس پی آر کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر کرنل فاروق احمد، اور ان کے ساتھ تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے امریکہ میں صدر روہیل ڈار. بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ کابل میں ایک بم دھماکہ ہوا ہے. کہا جا رہا ہے کہ وہ خودکش حملہ تھا، اور اس میں 27 لوگ ہلاک اور 35 زخمی ہوئے ہیں. اس وقت ہم چل رہے ہیں افغانستان، جہاں سے ہمیں جوائن کریں گے فرا صوبے کے گورنر آصف ننگ، اور پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں اے پی پی کے سابق چیف محمد ریاض. اور ہم بات کریں گے کہ داعش اس وقت کس حد تک وہاں کار فرما نظر آتی ہے. لیکن آئیے اس سلسلے میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں ناصر محمود.
ماہر کلاسیکی رقاصہ تحریمہ مٹھا کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور وہ نہ صرف پاکستان.
جی، ناصر محمود نے جو رپورٹ بھیجی تھی وہ بھی ہم اس کی طرف جاتے ہیں. لیکن اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں اے پی پی کے سابق چیف محمد ریاض نے جوائن کیا ہے. محمد ریاض، آپ کو خوش آمدید. جی، محمد ریاض ہیں ہمارے ساتھ. اچھا، اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ دونوں صاحبان ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، اور کیونکہ واقعہ افغانستان میں ہوا ہے تو لہٰذا اس وقت ہم افغانستان چلتے ہیں اور فارا صوبے کے گورنر آصف ننگ سے ابتدا کرتے ہیں. ننگ صاحب، آپ کو خوش آمدید.
خوش کرتا ہوں آپ کو اور سارے سامعین کو.
بہت شکریہ شامل ہونے کا. لیکن یہ بتائیے، یہ بہت ہی درد انگیز واقعہ ہوا ہے. وہاں پر کابل میں ایک دھماکہ ہوا ہے، ایک مسجد کے اندر خودکش حملہور نے 27 لوگوں کو ہلاک کر دیا. کیا کچھ پتہ چلا ہے، کس کے ہاتھ تھے؟ اور دیگر یہ بتائیے کہ وہاں سیکیورٹی کیوں نہیں فراہم کی گئی تھی، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ مساجد میں سیکیورٹی کم ہوتی ہے.
یہاں پہ افغانستان میں مساجد میں، عبادت خانوں میں اس طرح فرقہ وارانہ دہشت گردی کا کوئی ہسٹری نہیں ہے. ابھی ہمارے یہاں پہ افغانستان میں اس سے پہلے بھی کبھی مسجد میں دھماکہ نہیں ہوا. عبادت خانوں میں نہیں ہوا، خانقاہ میں نہیں ہوا، تو یہ نیا ہے افغانستان میں. یہ دہشت گردی نیا کلچر ہے کہ مسجد تک پہنچ گیا، عبادت خانوں تک پہنچ گیا. ہم اس کے اب ہمارے یہاں پہ اوقاف وزارت جو ہے، یہاں پہ حج کی وزارت اور ہماری دینی مذہبیات کی امور جو ہے، اس کا ابھی اس پر بحث ہے کہ مساجد کی سیکورٹی کے لیے ایک اسپیشل پولیس کی ٹیم کی ضرورت ہوگی. اور یہ اسٹرکچر جو پولیس کا ہوگا، یہ صرف عبادات اور مساجد اور یہ ہماری خانقاہ اور غیرہ جو اہل تشیع کی متعلق ہے، ان کی سیکورٹی کے لیے ہوگا. تو اب یہ عملہ جو آج کا تھا، اس کا اعماق ایک ڈیلی نیوز پیپر ہے، اس میں آیا ہے کہ داعش نے اس کا اناؤنس کیا کہ یہ ہمارا کام تھا اور ہمارا ایک بھائی تھا وہ وہاں پہ پہنچ گیا. اور
اچھا، اس کا یہ بتائیے ننگ صاحب، کیونکہ پاکستان میں بھی اور بلوچستان میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. حال ہی میں ایک شرائن پر، آپ کے علم میں ہے، لشکر جھنگوی نے حملہ کیا لیکن داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی. آپ کیا دیکھتے ہیں، یہ جو تنظیم ہے لشکر جھنگوی العالمی، یہ کس حد تک اس وقت داعش کے ساتھ ناطے جوڑ رہی ہے پورے خطے میں؟
یہاں پہ اس وقت جب افغانستان کی جہاد تھا اور حق نواز جنگوی بھی زندہ تھا تو اس وقت یہاں پہ لشکر جنگوی کا کچھ فرقے کے متعلق جو جنگجو تھا افغانستان میں آتا تھا, یہاں آنا جانا تھا ان لوگوں کا. لیکن اس وقت ہمارے خیال میں یہ فرقہ جو ہے طالبان کے آس پاس اس کا بھی ایک ریلیشن ہے ایک, لیکن کابل میں نہیں ہے. کابل جو ہے یہ کیپیٹل ہے ایک تو, دوسرا بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہماری یہ ملٹی کلچر اور ہماری فرقے کے دونوں اہل تسنن اور اہل تشیع کی دونوں کے درمیان بہت اچھی برادری ہے, تو یہاں پہ اس کی سراغ نہیں ہے. لیکن آج کل ہم سن رہی ہے کہ بغداد سے شام سے اس ایریا سے داعش کی جو ٹھکانے ہیں ان کے لوگ جو ہیں وہ افغانستان ان کا جانا آنا ہوا, سینٹرل ایشیا میں بھی ان کا جانا آنا ہوا, اور اس طرح پاکستان قبائلی علاقہ جات میں اس کی جانا آنا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید داعش کی وہ فرقہ جو شام سے آتا ہے ان کی تعلق ہے اس کا, اور لشکری جنگوی جو ہے اس کا تشیع سے خاص الخاص پاکستان میں بہت ان کے ساتھ لیدیت تھا, لیکن افغانستان میں اس طرح کوئی سراغ نہیں ہے اس کی.
اچھا, یہ کیونکہ واقعہ آج ہی کا ہے, لیکن یہ بتائیں کہ اس وقت سرکار کیا سوچ رہی ہے, کیا مساجد میں اب سیکیورٹی بڑھائی جائے گی, خاص طور پہ جو شیعہ مساجد ہیں کیونکہ لشکر جھنگوی اس وقت کارفرما ہے وہاں, تو کیا سوچا جا رہا ہے سرکار کی طرف سے؟
بالکل, ہماری یہاں شیعہ کالونی جو ہیں وہ افغانستان کے شہروں میں, ایک تو ہماری صوبے جو ہیں اس صوبوں میں تو اس کا سیکیورٹی اچھا ہے, لیکن جس طرح بامیان صوبے میں ہے, رائے کنڈی صوبے میں اور کندہار صوبے میں کچھ شیعہ ہے ہماری, اس طرح ہماری مزار شریف میں اس کا خاص کالونی ہے, اس کا خاص فیز ہے جو اس میں رہتے ہیں. لیکن کابل میں جو ہے, کابل میں ہماری غربی کابل جو ہم کہتے ہیں مغربی صحرا, اس میں اس کی اہل تشیع کی وہاں پہ رہنا بہت زیادہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس ایریا کی سیکیورٹی بڑھ جائے اور سرکار جو ہے, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہماری پولیس میں ایک اسپیشل اسٹرکچر جو ہے وہ مساجد عبادت خانوں کی تحفظ کے لیے یہ بھی بن رہی ہے اور اس پہ بھی غور ہوا. ہماری نیشنل سیکیورٹی کونسل جو ہے افغانستان کی, انہوں نے بھی اس پہ بات چیت کیا اور اس میں گفتگو بھی کیا, اور آج ہمارے ایک اسٹیٹمنٹ بھی آیا اس کے سامنے, اس میں اس پر بہت دباؤ ڈالا اور بہت تاکید سے کیا, کہا ہے کہ ساری مساجد جو تشیع کی اہل گاہ ہے ان کا سیکیورٹی بڑھنا چاہیے.
اچھا جی, آپ ہمارے ساتھ رہیں, اس وقت ہم پاکستان چلتے ہیں جہاں سے ہمیں اے پی پی کے سابق چیف محمد ریاض نے جوائن کیا ہے, وہ سینئر صحافی ہیں. محمد ریاض, آپ کو خوش آمدید.
شکریہ.
آپ بتائیے, آج بھی ایک اطلاع ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر داخلہ رحمان ملک نے داعش کے خلاف حکمت عملی مرتب کرنے کے لیے مشورہ دیا ہے, آپ کے خیال میں یہ کتنا ضروری ہے اس سے قبل کہ داعش اپنی جڑیں پاکستان کے اندر بھی ڈالنا شروع کر دے؟
دیکھیے, یہ ابھی تک تو اس قسم کی یہ خطرات کا جو ہے انہوں نے ہندیہ دیا تھا, لیکن پاکستان میں عام طور پر وارداتیں جو ہیں وہ جو ہے وہ جیش, یہ جو لشکر جھنگوی العالمی ہے یہ کرتی رہی ہے, اور اس کو قبول جو ہے وہ داعش کے نام سے کیا جاتا رہا ہے. لیکن یہ کہ کیونکہ رحمان ملک کے سابقہ دور میں ایک کنسسٹنٹ پالیسی جو ہے وہ ان کی رہی ہے, اور انہوں نے جو ہے وہ اس کو, چاہے وہ طالبان ہوں یا داعش ہوں, وہ اس کے بھرپور جو ہے وہ نقاد رہے ہیں, اور اب انہوں نے حکومت کو یہ کہا ہے کہ اس سلسلے میں قبل اس کے کہ وہ سارے لوگ یہاں پر بھی جڑیں پکڑ لیں تو کچھ کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ ابھی تک پاکستان میں داعش کے حوالے سے کوئی چیز ٹھوس سامنے نہیں آئی ہے کہ انہوں نے کہیں پہ کوئی کاروائی کی ہو یا کسی کاروائی کا کو قبول کیا ہو.
اچھا آصف ننگ, یہی سوال آپ سے کہ پاکستان نے خاص طور پہ بلوچستان کے اندر جو ہیں جب بھی واقعات ہوتے ہیں تو وہاں کی سرکار کہتی ہے کہ داعش نے یہ نہیں کیا، لیکن آپ لوگوں کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہے کہ داعش نے یہ کارروائی کی، اس شیعہ مسجد پہ جو حملہ ہوا وہ داعش نے ہی کیا ہوگا یا فقط انہوں نے پروپاگینڈا کیا ہے؟
کوئی اس میں شک نہیں ہے، جس طرح طالبان بہت عرصوں سے افغانستان میں، اس کا عمارت بھی تھا ایک زمان یہاں پہ تشیع تھا، پر لیکن اس کے دونوں کے درمیان جھڑپیں نہیں تھا. ابھی یہاں سے افغانستان میں دو تین واقعہ ہوا جس میں داعش کا ہاتھ ہے. ایک بار آپ کو یاد ہے یہاں پہ ہائی وے پر کچھ شیعہ لوگوں کو وہاں سے اتار دیا اور مار دیا، اس راستے میں زابل میں، تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ داعش کا کام تھا. اور آج تو ایک اناؤنسمنٹ بھی دیا داعش کی ایک اعماق کا نیوز پیپر ہے، ڈیلی عربی میں چھپتا ہے، لیکن اس میں انہوں نے اناؤنس کیا کہ حملہ ان کے ایک خودکش حملہ ورتا ہے. اس کا باقی دلائل جس میں نے بتایا کہ ہماری یہاں پہ اور ساری افغانستان کے علاقہ جات میں جیسا ہماری فرام ہے، گلستان میں اہل تشیع ہے، وہاں پہ دولت قابض نہیں ہے، لیکن وہاں کی مکمل وہاں دونوں اہل تسنن اور اہل تشیع کے درمیان برادری ہے. جس طرح مزار شریف، جس طرح دوسرے صوبوں میں میں نے بتایا، ساری افغانستان میں اقلیت فرقہ جو تشیع کا ہے ان کا ہے، مائنورٹی ان کے جو ہے، لیکن پھر بھی وہاں پہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے. یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دو تین واقعات جو ہے انہوں نے داعش کی اناؤنس بھی کیا اور اس کا عمل کا پتہ چلتا ہے کہ یہ داعش کا کام ہے.
اچھا، آپ
طالبان نے ریجیکٹ بھی کیا ہے، طالبان کی
جی جی
وہ نصار جو تھا ترجمان، انہوں نے بھی اناؤنس کیا کہ یہ ان کا کام نہیں ہے. تو ایک رہتے ایک داعش، افغانستان میں تو زیادہ فریقی نہیں ہے.
اچھا جی، آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں، بہت مختصر اور باری باری کچھ کالرز کو لیتے ہیں. میاں والی سے محمد ایاز نے کال کیا ہے. جی جناب کہیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محترمہ، یہ جو آج کابل میں شیعہ مسلمانوں کے خون کے ساتھ کھیل کھیلا گیا، یہ محترمہ مجرموں کو پکڑ کر مجرموں کے ذریعے ان کے ٹریننگ سینٹر تک پہنچنا، یہ حکام بالا کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، لیکن حکام بالا کے افراد ہی دہشت گرد گروپس کے ساتھ ملے ہوتے ہیں. دنیا کے کسی بھی حصے میں جہاں بھی دہشت گرد گروپ سرگرم عمل ہے، تو دنیا کے جو ظالم حکمرانوں پر مشتمل ممالک ہیں وہ ان دہشت گرد گروپس کی پشت پناہی میں سرگرم عمل ہوتے ہیں، چاہے افغانستان ہو یا عراق شام.
یہ سوال ہم کرتے ہیں،
داعش جو ہے، داعش جو خون کے دریا بہا رہا ہے، داعش کو اسرائیل،
یہ سوال ہم ضرور کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں فرح صوبے کے گورنر آصف ننگ، لیکن اٹک چلتے ہیں جہاں سے میاں محمد اکرم کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی جناب کہیے.
السلام علیکم. میں میاں محمد اکرم اٹک شہر سے نفیس عبدالبائی صاحب عرض کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ طالبان کا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ ہم واپس افغانستان جانا چاہتے ہیں اور ہم کوئی حملہ نہیں کریں گے، کوئی کاروائی نہیں کریں گے، بشرطے کہ وہاں سے نیٹو کے 26 ملک اور امریکہ کی فورسز وہاں سے چلی جائیں. 15 سال سے زیادہ سے ہو گیا امریکہ وہاں ٹھہرا.
اچھا، شکریہ، آپ کی بات ہم نے سن لی. جی جی جی، شکریہ شکریہ شکریہ. ہم بات کرتے ہیں اس کے بارے میں، آپ نے اچھا نقطہ اٹھایا. صوبے دار محمد اقبال نے کال کیا ہے کشمیر سے. جی صوبے دار محمد اقبال. اچھا، اور کلیم اللہ نیازی نے کال کیا ہے میاں والی سے. جی جناب جلدی سے کہیے.
کلیم اللہ نیازی، میں یہ پہلے تو یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ فلاں نے قبول کر لیا ہے، تو وہ کون سا سورس ہوتا ہے، وہ کس کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر طالبان نے کرنا ہوتا یا لشکر جنگی نے کرنا ہوتا جب افغانستان میں ان کی اپنی حکومت تھی، تو وہ تو سب کچھ کر سکتے تھے، تو شیعوں پر حملے نہیں ہوئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مختلف نام ہے، کبھی داعش کا نام لیا جاتا ہے، کبھی داعش کسی اور طالبان کا، یہ سب انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. اور جو آپ رحمان ملک کی بات کر رہے تھے، یہ تو انہی کی لگائی آگ ہے، ان کی کیا بات مانیں؟ موجودہ حکومت جو ہے پی ٹی آئی جماعت اسلامی، عمران خان.
آپ کی بات ہم نے سن لی، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اس وقت ہم لوٹتے ہیں فرح صوبے کے گورنر آصف ننگ کی طرف. ننگ صاحب، یہ جو کالر ہیں ان کو بھی ذرا واضح کر دیجئے کہ طالبان کے دور میں بھی شیعوں پر حملے ہوتے تھے، آپ تو ظاہر ہے تاریخ سے واقف ہیں، کچھ اس کے حوالے سے بتائیے۔
طالبان کی دور میں اس طرح مساجد کی تشریح تھی، ان کے عبادت کا فریڈم بہت مکمل ان کو ملتا تھا، کوئی اس طرح حادثہ نہیں ہوا۔ ایک بار کابل میں ایک حادثہ ہوا جو تشدد اس میں ہوا، لیکن اس کے علاوہ اس میں کوئی وائلنس، ایک بار وائلنس کی ہمیں ایک حادثے کی رپورٹ ہے، لیکن باقی نہیں تھا۔ افغانستان میں تشیع وہاں پہ
جی، لیکن آپ کے بھی علم ہے کہ ہیرت ہیرات میں حملے ہوتے تھے شیعوں پر اس زمانے میں بھی،
بہت کم تھا اس طرح ایک سیاسی طریقے کی طرح ان کے ساتھ بھی لڑائی تھا، اور باقی مجاہدین کی گروپوں کے ساتھ ساتھ تشیع کا بھی کچھ گروپ تھا، جس طرح خلیلی ہمارے گروپ رہے تشیع کا، جس طرح ہمارے حاجی محافظ تھے اسکر کا بھی ایک خود سیاسی طریق تھا ان کا، اور باقی جو تھا پارٹی کے ساتھ لڑائی تھا طالبان کے ساتھ، اور اس میں تشیع کی پارٹی بھی تھا، دو تین پارٹی کا تشیع تھا، وہ طالبان سے لڑتا تھا، لیکن مذہبی پر قواریت نہیں تھا، مذہبی دہشت گردی نہیں تھا، اس طرح جلسے افغانستان میں نہیں تھا، مذہب کے نام پر نہیں تھا۔ جس طرح ابھی یہاں پہ یہاں لشکر جنگوی جو کہتے ہیں عالمی کہ شیعہ جو ہے وہ کافر ہے، اس طرح ہمارے یہاں پہ فتویٰ نہیں تھا، ابھی بھی نہیں ہے افغانستان میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سنی اہل سنن کے علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ شیعہ اور سنی جو ہے برادر ہے دونوں،
بالکل
کوئی کافر نہیں ہے، کوئی اس طرح اس کو فجور کی بات نہیں کرتا۔
اچھا بہر کیف، اس سیگمنٹ کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تھے فرح صوبے کے گورنر آصف ننگ، اور ان کے ساتھ تھے سینئر صحافی محمد ریاض۔ آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ، اور ہماری طرف سے خدا حافظ۔ اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم آتے ہیں پاکستان، لوٹتے ہیں پاکستان، جہاں آج بھی ایک واقعہ ہوا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ڈسٹرکٹ قلعہ عبداللہ کے قریب ایک پل پر نصب بم پھٹ گیا، اور جس کی وجہ سے ایک فوجی گاڑی جو گزر رہی تھی اس کے لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے چمن سے نور زمان اچکزئی، وہ سرحد سے رپورٹنگ کرتے ہیں۔ نور زمان اچکزئی، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ مقامی سطح پر یہ جو بم پھٹا ہے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ صرف دو فوجی زخمی ہوئے ہیں، تو کیا اس طرح کے جو بم بنائے جاتے ہیں زیادہ طاقتور نہیں ہیں؟ اس واقعے کے بارے میں خاص طور پہ ہمیں بتائیے۔
جی، بڑی شکریہ، مہربانی۔ کیونکہ آج کا جو دھماکہ ہے وہ ایک غیر معمولی نوعیت کا دھماکہ تھا۔ کافی عرصے پہلے، تقریباً ایک سال قبل، چمن میں دو تین دھماکے ہوئے تھے جس کے بعد خاموشی ہوئی تھی، لیکن آج کا جو دھماکہ ہے وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ غیر معمولی دھماکہ اس لیے ہے کہ پہلی مرتبہ جس علاقے میں فوج گشت کر رہی تھی، اس علاقے کو تقریباً دو ماہ قبل فرنٹیئر کور کے لے کر پاک فوج کے حوالے کیا گیا، بارڈر کا جو ایریا ہے اپنا بوگرا اور جو توبہ چکزئی کی طرف یہ رستہ جاتا ہے، تو یہ جو دھماکہ ہوا ہے ایک پل کے نیچے یہ بم نصب کیا گیا تھا، اور حکام کا یہ کہنا ہے کہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے یہ بلاسٹ کیا گیا ہے۔ اس میں 7 سے 8 کلو گرام دھماک خیز مواد نصب کیا گیا تھا۔ انتہائی طاقتور پل تھا، جس طرح دھماکے سے اس پل کو اڑایا گیا ہے، جہاں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پل کنکریٹ سے بنا ہوا تھا، لیکن وہ بالکل اس راستے کو تقریباً تباہ کر دیا گیا تھا، اور خاص کر جو فوجی گاڑی اس کی زد میں آئی تھی اس کو بھی کافی نقصان پہنچا تھا، لیکن وہ موٹر سائیکل بھی وہاں سے گزر رہا تھا کہ موٹر سائیکل سوار اس میں جام بک ہوا، اور دو آرمی کے جوان جو تھے اس میں زخمی ہوئے۔ تو اس لیے میں غیر معمولی دھماکے کو سمجھتا ہوں کہ آج کل اس ایریے میں کافی پیٹرولنگ ہو رہی ہے ایف سی اور پاک فوج کی، اور खासकर जो कॉम्बिंग ऑपरेशन हो रहे हैं काफी अच्छे इलाके में, काफी लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
ये बताइए इसकी जिम्मेदारी किसी ने कबूल की है?
अब तक जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की। जिस तरह के कोयटा में वाकयात हो रहे हैं, बम ब्लास्ट हो रहे हैं और टारगेट किलिंग के वाकयात हो रहे हैं, जैश अल-अलमी इस्लामी या दाइश इसको कबूल करते हैं, लेकिन चमन के धमाके को अब तक किसी ग्रुप ने कबूल नहीं किया है। तो इसके लिए भी एक गैर मामूली वाकया समझते इसको।
अच्छा, और आपके भी इल्म में है कि इस वक्त क्वेटा में और पूरे बलूचिस्तान में रस्तों की एक जाल बिछाया जा रहा है। पिछले दिनों हमने ये खबर पढ़ी थी कि जिसको कहते हैं N25 कॉरिडोर, जो ग्वादर से क्वेटा को रास्ता जाता है, अब उसको भी तामीर किया गया है। वहाँ अगर आपका जाने का इत्तेफाक हुआ तो उसके बारे में बताइए, कैसा रास्ता बना है और क्या सिक्योरिटी के लिहाज से महफूज है?
जी बिल्कुल, ये किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि 10 साल पहले जब सादक चीफ फॉरेन स्टाफ जनरल फरोज मुशरफ की हुकूमत थी, तो किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि ग्वादर को लिंक किया जाएगा हुशाब रोड के जरिए, और हुशाब जो है वो तुर्बत ग्वादर और कोयटा के दरको लिंक करता है और ये फिर चमन के रास्ते सेंट्रल एशिया को जाता है ये रूट। तो नवाज शरीफ की हुकूमत में इस रूट को मुकम्मल किया गया। तकरीबन 198 किलोमीटर पर मुश्तमिल ये रूट है, जिस पर 13 अरब रुपए लागत आई है और इसको FWO जो कि पाक फौज के जेर इंतजाम एक इदारा है उसने कंप्लीट किया है। इन कई मुश्किल हालात में जब ये रूट कंप्लीट हो रहा था, इस पर कंस्ट्रक्शन काम हो रही थी, तो कई हमले हुए उनके वर्कर्स पर, कई मौकों पर हलाकतें भी हुई, कई इनके जो वर्कर्स जख्मी भी हुए, लेकिन उसके बावजूद इस रूट को मुकम्मल किया है। ये इनके अहमियत का हामिल रूट है। इसके पहले ये जो रूट था, इस रूट से अगर हुशाब, तुर्बत और ग्वादर तक आप जाएंगे तो 24 घंटे लगते थे, लेकिन अब जब ये रूट मुकम्मल हुआ तो ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 घंटे लगते हैं कोयटा से तुर्बत तक। तो ये इनकी अहमियत का हामिल रूट है। ये जो चाइना पाक चाइना कॉरिडोर का रूट बनाया जा रहा है बलूचिस्तान में, उसके हिस्से में इसको शामिल कर दिया गया है और ये इनकी खतीर लागत से इस रूट को बनाया गया है और जो रास्ता है इसको शॉर्टकट बना दिया गया है। अच्छा। और जो तुर्बत के लोग हैं जो महीनों तक कोयटा नहीं पहुंच पाते थे, अब पिछले रोज ये लोग कोयटा आ सकते हैं और कोयटा के लोग तुर्बत जा सकते हैं और तुर्बत से फिर ग्वादर जा सकते हैं। मैं समझता हूँ
ये बताइए जी जी बिल्कुल, और ये बताइए नूरजमान अचकज़ई कि जाहिर है चीन ने भी इसमें काफी कुछ अपना सरमाया लगाया है, लेकिन इसका फायदा मकामी लोगों को भी होगा अगर अच्छे रस्तों का जाल बिछे। ये बताइए मकामी लोग कैसे फायदा उठाएंगे इससे?
देखिए बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और खासकर जो बलोच बेल्ट है वसी वारी इलाके है जहाँ पर कहीं भी इससे पहले पुख्ता सड़कें नजर नहीं आ रही थी और कच्चे रास्ते थे, वहां पर जाना भी मुश्किल था और जो बलोच और इंटरस्टेट एलिमेंट से उनके ज्यादा असर रसूख वहां पर होता था। लेकिन नवाज शरीफ की हुकूमत जब आई है और खासकर राय शरीफ ने जब से पाक फौज का कमान संभाला था, तब से इन इलाकों में रोड जो वर्क है उस पर काफी तवज्जो दिया गया है। बलोच एरिया में जो पंजगूर है, वाशुक है, तुर्बत है, ग्वादर है, इन इलाकों में काफी सड़कें जो है उसको पुख्ता बना दी गई है। अब ये जो हुशाब का रूट है जो ग्वादर और तुर्बत को लिंक करता है, तो इससे लाजमी बात है कि मकामी लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा, क्योंकि मकामी लोग जो थे वहां पर जो एग्रीकल्चर का जो सिलसिला था इन लोगों का सबसे ज्यादा जिला रूट के हवाले से था कि रूट पुख्ता नहीं है और वो मार्केट तक बर्वक नहीं पहुंच सकते हैं और इसमें कई कई दिन तक लगते थे, रास्ते में गाड़ियां खराब होती थी और जो पहाड़ी सिलसिले थे खासकर वहां पर आजकल अगर फ्लड आती थी या कोई कहीं मतलब रोड खराब होता था या गाड़ी का एक्सीडेंट होता था तो कई दिनों तक रोड बंद रहते थे। लेकिन अब जब इन रास्तों को बनाया गया है तो इसे मकामी लोगों को खासकर फायदा पहुंचेगा। मकामी जो दूर दराज पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनका शहरों तक जो रसाई है वो अब मुमकिन बन गया है। अच्छा। इसमें पाक फौज का बड़ा किरदार रहा है और पाक फौज की जो FWO इदारा है उसने काफी तवज्जो दिया इन इलाकों में और खासकर जो तुर्बत, खुशाब और ग्वादर के जो एरियाज है वहां पर जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम किया है, तो इससे लोगों को काफी फायदा मिलेगा।
اچھا ہم کچھ کالرز کی طرف جاتے ہیں اور اس کے بعد عنقریب اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں. کشمیر سے ہمیں کال کیا ہے محمد اقبال نے. جی جناب کہیے.
اقبال محمد اقبال آزاد کشمیر سنانے سے میں بات کر رہا ہوں. میں نے یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں میں ان کو بڑا لائک کرتا ہوں. مجھے امید ہے کہ یہ جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے یہ ختم ہو جائے گی. میں اپنا یہ نظریہ جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں. دوسرے نمبر پر جو ہے ہمارے چیف آف اسٹاف صاحب جو ہیں ان کے جو نیکسٹ نمبر پر آنے والا ہے وہ آنا چاہیے, کیونکہ جو فورتھ اسٹار جنرل بنتا ہے وہ کمزور نہیں ہوتا ہے. تیسرے نمبر پر میں گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی آپ آواز سن رہے ہوں گے کہ ہم جتنے بھی لائن آف کنٹرول میں لوگ رہتے ہیں یہ دشمن نے لگاتار ابھی بھی فائرنگ کی آواز آ رہی ہے تو ہمارے بچے پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں, بہت دور چلے گئے ہیں.
جی ہاں آپ نے بڑی اہم بات کی اور ہم بالکل اس کو فالو بھی کر رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ کچھ اور بھی واقعات ہوئے ہیں لائن آف کنٹرول پر, خبروں میں اس کے بارے میں زیادہ کچھ بتایا جائے گا. لیکن کیونکہ اس وقت ہم اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں, بلوچستان پر ہمارے ساتھ تھے پاکستان افغان.
ہم گزارش یہ کرتے ہیں کہ جو کچھ کرنا ہے ہم تیار ہیں, جنگ کے لیے بھی تیار ہیں. ہمارے 1000 سے 2000 ہمارے بندے شہید ہو جائیں گے, لیکن یہ کہ جان تو ہماری چھوٹ جائے گی, ہم کشمیر ہمارا ہے.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اس وقت ہم اپنے مہمان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے پاکستان افغانستان کے بارڈر پر اور چمن بارڈر پر سینئر صحافی اور تجزیہ کار نور زمان اچکزئی. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں urduvoa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک urduvoa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ صدر اوباما نے کل پیرو میں ایک معاشیات کے حوالے سے ایک تقریب ہوتی ہے ایپیک سمٹ, اس میں خطاب کیا اور کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا آخری خطاب تھا. اس خطاب میں ان سے کئی سوالات بھی کیے صحافیوں نے اور خاص طور پہ نئے جو منتخب ہوئے ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ, اس کے حوالے سے بہت سارے سوالات کیے گئے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے دو مہمانوں نے. ہمارے ساتھ ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی سلمان آفتاب جو شکاگو میں ہیں اور ریپبلکن پارٹی کے حامی طلعت رشید جو شکاگو میں ہیں. آپ دونوں حضرات سے ابھی بات کرتی ہوں, لیکن آئیے سب سے پہلے ایپیک سمٹ پر آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں.
امریکہ کے صدر براک اوباما نے ایشیا بحر الکاہل اقتصادی کانفرنس کے 21 ملکوں کے لیڈروں سے ملاقات کی اور بین الاقوامی تجارت اور بین الاقوامی پار شراکت داری کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کیا, لیکن انہوں نے اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ اب اس کا دار و مدار ان پر نہیں. اپنے دورے کی آخری نیوز کانفرنس کے اختتام پر صدر اوباما نے آنے والے امریکی صدر کے لیے سنجیدہ الفاظ میں نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ عالمی نظم و ضبط یعنی ورلڈ آرڈر کے تحفظ اور امن اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے ناگزیر اہمیت کا حامل ہے.
If we're not on the side of what's right, if we're not making the argument and fighting for it, even if sometimes
صدر اوباما نے کہا کہ اگر ہم اس کا ساتھ نہ دیں جو کہ درست ہے, اگر ہم اس درستگی کے لیے دلیل نہ دیں یا جدوجہد نہ کریں, اگرچہ بعض اوقات بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے اہل بھی نہ ہوں, لیکن پھر بھی یہ ضروری ہے کہ درستگی کا ساتھ دیا جائے, ورنہ یہ عمل ختم ہو جائے گا اور کوئی بھی اس خلا کو پورا نہیں کر سکے گا. صدر اوباما سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ جب ٹرمپ اقتدار سنبھالیں گے تو کیا وہ ان پر تنقید سے گریز کریں گے, تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ اپنی اہلیہ مشل کو تعطیلات پر لے جانا چاہتے ہیں اور وہ احترام کریں گے اور نئے صدر کو کام کرنے کا موقع بھی, لیکن انہوں نے کہا کہ اگر وہ یہ سمجھیں گے کہ بنیادی اقدار کو خطرہ ہے تو پھر ممکن ہے وہ بات کریں۔ اوباما کا لیما میں ایک یونیورسٹی میں لاطینی امریکہ اور کاریبی علاقوں سے آئے 1000 نوجوانوں کی طرف سے راک سٹار کی طرح خیر مقدم کیا گیا۔ انہوں نے ان نوجوانوں کو یقین دلانے کی کوشش کی اور کہا کہ وہ نو منتخب صدر ٹرمپ کے بارے میں غلط انداز میں نہ سوچیں۔ صدر براک اوباما نے کہا کہ جمہوریت سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کو مصلحت اندیشی سے کام لینا ہوتا ہے، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ انتخاب کے نتائج ہمیشہ وہ نہیں ہوتے جن کی آپ امید کرتے ہیں۔ صدر براک اوباما نے اپنے حتمی بیرونی دورے میں ٹریول گائیڈ بک پبلشر لونلی پلانٹ کو بتایا کہ اپنے 8 سالہ دور اقتدار میں انہوں نے لاکھوں میل کا سفر کیا اور دنیا بھر میں نوجوانوں سے ملاقات کی، جس سے انہیں مستقبل کے بارے میں پر امید ہونے کا موقع ملا۔ واشنگٹن۔
جی تو ہم شروع کرتے ہیں سلمان آفتاب سے جو ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی ہیں، شکاگو میں ہیں۔ سلمان آفتاب، آپ بتائیے کہ جیسے آپ نے بھی سنا کہ صدر اوباما اس وقت تیار ہیں کہ پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک موقع دیں، لیکن آپ کے خیال میں اگر مزاحمت شروع ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے اندر بہت سارے مظاہرے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ خدشات ہیں ٹرمپ کے حوالے سے، تو آپ کے خیال میں ایسے میں صدر اوباما کس قسم کا کردار ادا کریں گے؟
سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کے سننے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے گفتگو کا موقع دیا۔
شکریہ۔
دیکھیے، یہ جمہوریت کا تقاضا ہے، یہ بڑی خوبصورتی ہے جمہوریت کی اس ملک میں اور جہاں جہاں جمہوریت قائم ہے، کہ جب الیکشن ہار جاتے ہیں تو وہ ریزلٹس کو قبول کرتے ہیں اور آنے والے کو موقع دیتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی پروٹیسٹ کی، وہ بھی ایک بنیادی حق ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے حقوق کو پامال کیا جائے گا، جن کو خدشات ہیں وہ اپنے اپنے رائے کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن جو میچور پالیٹیشنز ہیں، جو ابھی آپ نے کل چک شومر کا انٹرویو دیکھا ہوگا فاکس نیوز کے اوپر، انہوں نے بھی ایگزیکٹلی وہی بات کی ہے جو صدر اوباما نے کی ہے کہ ہم ول سٹ بیک اینڈ واچ واٹس گوئنگ آن۔ ہمیں امید ہے اور ہماری دعا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس ملک کے لیے اور دنیا کے لیے ایک اچھے سر ثابت ہوں گے، لیکن اگر نہیں ہوئے تو ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم کہیں چوڑیاں پہن کے چھپ نہیں گئے، اس کے لیے مزاحمت کریں گے، جو بھی ہو سکتا ہے کریں گے، غلط کام کے لیے، غلط اس پہ حقوق کی پامالی کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ یہی صدر اوباما کا میسج تھا، یہی برنی سینڈر کا میسج ہے۔ اب دیکھیے کہ جتنے بھی سیاست دان ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے، انہوں نے نتائج کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور کسی بھی پولیٹیشین نے اب تک اس چیز کو جو پروٹیسٹ وغیرہ ہو رہے ہیں اس کو کنڈون نہیں کیا۔
اچھا، اس وقت چلتے ہیں ریپبلکن پارٹی کے حامی طلعت رشید کی طرف۔ طلعت رشید، پچھلے 2 دن یعنی یہ جو ویکینڈ گزرا ہے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کابینہ کی تشکیل شروع کر دی، لیکن جو نکتہ چینی آپ نے بھی سنی ہوگی وہ یہ کہ جن لوگوں کو انہوں نے چنا ہے وہ اس وقت امریکہ کی مختلف قومیتوں کی نمائندگی نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہیں زیادہ تر مردوں کو چنا گیا ہے، سفید فام، ایک خاص عمر کے لوگوں کو، ایک خاص قسم کی سوچ رکھنے والوں کی۔ اس حوالے سے بتائیے کہ یہ جو تنقید ہو رہی ہے اس کو کیا سنا جا رہا ہے؟
شکریہ بہت بہت مجھے انوائٹ کرنے کا۔ لیکن جو بھی اس اپوائنٹمنٹس کی ہیں نا، یہ لوگ ٹرمپ کے ساتھ تھے اس وقت جب ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، اور ظاہر ہے کہ اوباما کہہ رہا ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ یہ انہی لوگوں کو یہ سیٹیں نوازیں گے جو ان کی فیور میں تھے، جو ان کے لیے کام کر رہے تھے، جو بھی 3-4 پوزیشنز ہیں پریویس وغیرہ کی آپ دیکھ لیں، چیف آف اسٹاف کی دیکھ لیں، آپ اٹرنی جنرل کی دیکھ لیں، آپ یہ سارے جو ہیں اوباما کی کیمپین کے اندر بہت ہیویلی انوالو تھے۔ اب یہ ٹائم ہے کہ اب یہ ان کو جو ہے ریکگنائز کریں اور ان کے جو انہوں نے جو کام کیا ہے اس کا ان کو ریوارڈ دیں۔ اب یہ تھوڑی ہے کہ ان کے جو اپنے ڈونلڈ ٹرمپ کی تیسرے بندے کو اٹھا کے لے آئیں گے کہ جی کہ تم کرو، جو باقی جنہوں نے کام کیا ہے ان کو وہ پیچھے چھوڑ دیں گے، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ اوباما نے بھی ایسے کیا ہے، بش نے بھی ایسے کیا تھا، سب لوگ ایسے کرتے ہیں، جو لوگ ان کی فیور میں چاہے لوگ پسند کریں نہ کریں، لوگوں سے نہیں، لوگوں نے تو آپ کو مینڈیٹ دے دیا ہے کہ ٹھیک ہے جی کہ یہ لوگ ان لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے اور ان لوگوں کی وجہ سے ہمیں ووٹ دیا ہے اور اس لیے وہی اپوائنٹمنٹ کر رہا ہے اور آئی ایم ہیپی ود اٹ. جو بھی اپوائنٹمنٹ کی ہیں ٹھیک ہے, ہارڈ لائن ہے, لیکن آپ شریف آدمی تھوڑی دیر آپ بٹھائے گا کہ جو ان کو کام نہیں کر سکے گا. ٹرمپ کو یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو اس کی بات مانیں گے, جو اس کی بات سنیں گے اور جو اس کا ایجنڈا ہے اس کو پش کریں گے.
ہم نے دیکھا کہ مٹ رومنی جو سب سے بڑے نقاد تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے, ان کی بھی ملاقات ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. کیا نظر آتا ہے, انہیں کوئی پوزیشن دی جائے گی یا ایسے ہی جو ہے وہ دکھاوے کے لیے ملاقات ہوئی تھی؟
نہیں, کوئی پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ مٹ رومنی, حالانکہ ان کے خلاف تھے وہ ٹرمپ کے, لیکن ہو سکتا ہے کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ کی وہ پوزیشن دے رہے ہیں. اگر نہ بھی ہوئی نا ان کو تو بہت اچھی پوزیشن ملے گی. رومنی بہت ہی سنجیدہ آدمی ہے, بہت ہی سیریس آدمی ہے, بہت ہی نارمل سے ملا ہوں جب وہ پریزیڈنٹ کے لیے رن کرے, بلکہ دو تین دفعہ ملاقات تھی ہمارے ان سے. لیکن وہ بھی کیا کہتے ہیں اس سیٹ کے اندر فٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان کو بھی اچھا خاصا نالج ہے. اور ظاہر ہے ٹرمپ ابھی تو اس پروسیس میں ہے کہ وہ انٹرویو لے, وہ کس کو پک کرے کس کو نہ, لیکن لگ رہا ہے کہ رامنی کو شاید کچھ, اگر سیکرٹری آف اسٹیٹ کی نہیں تو دوسری, کیونکہ سیکرٹری آف اسٹیٹ میں ایک جولیانی ہے اور یہ ہیں, یہ دونوں بندے ہیں, ان میں سے ایک کو پک کریں گے. تو لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو پک کریں اور رامنی وہ جو جولیانی ہے وہ ہوم لینڈ سیکورٹی وغیرہ اس کی پوزیشن میں, لیکن یہ کہ دیز آر آل اسپیکولیشن.
سلمان آفتاب, آپ بتائیے, آپ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے بڑے بزنس مین ہیں اور ان کی بزنسز سارے دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. آپ کا خیال ہے کہ اگر فرض کیجیے انہوں نے چین کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا یا مختلف ممالک کے ساتھ کوئی تجارتی معاہدے کیے تو کیسے پتہ چلے گا لوگوں کو کہ وہ اپنے بزنس کو آگے نہیں بڑھا رہے؟
دیکھیے, سب سے پہلے تو میں اپنے دوست کی بات کو تھوڑا سا, مجھے حیرت ہے یہ انہوں نے کس قسم کی بات کی ہے. اس کو سلیس اردو میں کہتے ہیں بندر بانٹ, کہ آپ جیت گئے ہیں, اب آپ کے نزدیک ملک کی کوئی اہمیت نہیں ہے, قوم کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اپنے مشن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جو بھی مشن ہے آپ کا, آپ نے اپنے اپنے لوگوں کو جنہوں نے آپ کے لیے کام کیا آپ ان کو بندر بانٹ کر رہے ہیں. اوباما نے بالکل ایسا نہیں کیا تھا, انہوں نے بالکل آپ کو ڈفرینٹ اینگل بتایا. اوباما, آپ کو یاد ہوگا اوباما نے رابرٹ گیٹس کو ڈیفینس سیکرٹری بنایا تھا. اوباما نے کتنے ریپبلکنز کو اپروچ کی تھی, حالانکہ اس وقت جب ڈیموکریٹ جیتے تھے 2008 میں, اس وقت ہاؤس بھی ہمارے پاس تھا اور سینٹ بھی ہمارے پاس, دونوں ہاؤسز ہمارے پاس تھے. اس کے باوجود اوباما نے اپروچ کی اور مڈل آف دا روڈ چلنے کی کوشش کی. تو یہ بالکل, یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یہ چیزیں ہوتی ہیں بندر بانٹ کی. امیرکا میں یا کسی بھی سویلائز کنٹری میں اس کا آج تک کبھی کسی گورنمنٹ میں, بش نے بھی ایسا نہیں کیا تھا. تو یہ بڑی عجیب بات انہوں نے کی ہے کہ جی, جو انہوں نے کام کیا ان کو, اب کرس کرسٹی ہے وہ, اس نے بھی کام کیا ہے, شروع سے کام کر رہا ہے وہ, لیکن کرس کرسٹی ایک فراڈ میں انوالو ہے, برج کا جو پورا جھوٹ کا جو اسکینڈل ہے اس میں انوالو ہے. تو اب اس کو لے لے اور جتنے بھی رائٹ ونگ کے ایلیمنٹ ہیں, یہ بہت یہ خطرے کی گھنٹی ہے. اب یہ سوچئے ذرا کہ اگر انہوں نے جس طریقے سے ابھی تک اپوائنٹمنٹ کی ہے دو تین ہارڈ لائنرز کو لے کے, اور وہ بھی خطرناک قسم کے ہارڈ لائنرز جو رائٹ ونگ کے ہیں, تو ملک کا کیا بنے گا؟ لبرل لوگوں کا, یہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صرف وائٹس کا پریزیڈنٹ نہیں ہے, یہ صرف ہارڈ کور رائٹ ونگ کا پریزیڈنٹ نہیں ہے, پورے امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے. یہاں دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں.
یہ بتائیے تجارتی معاہدوں کے حوالے سے بتائیے, کیونکہ وہ خود بزنس مین ہیں تو جس کو کہتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ, وہ ہونا ممکن ہے؟
دیکھیں, بالکل ممکن ہے. اٹ آل ڈیپینڈز کہ کس قسم کے لوگ حکومت میں آتے ہیں, ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. یہ تو آپ دیکھیں نا, شروع سے خدشات لوگوں کے یہی ہیں کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں جو اینالسٹ ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو حکومت بنانے میں یا صدر بننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, اس کو اپنی دولت بڑھانے میں انٹرسٹ ہے. اینڈ آف فور ایئرز اور ایٹ ایئرز جتنے بھی وہ رہیں گے, اس کے بعد وہ ہی پرابلی بی ورلڈز ریچسٹ مین. تو وہ سب کو یہی اس بات کا خطرہ ہے, پوری دنیا کو. گارڈین اخبار یو کے سے نکلتا ہے, اس نے بڑا اچھا آرٹیکل لکھا ہے فیوچر پہ کہ کیا ہو سکتا ہے. تو یہ اس میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, اس میں جو رولز ہیں اس کو فالو کیا جانا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی بھی فیملی, کہیں بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, کوئی بھی فیملی ممبر اگر کسی بزنس میں, خاص طور پہ اوورسیز میں, چائنا کے یا کسی یورپین کنٹری کے یا مڈل ایسٹرن کنٹری کے ساتھ اگر کوئی بزنس کر رہے ہیں, تو وہ ڈائریکٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو گیا. یہ ملک میں اور دوسری جگہوں میں, سوویت یونین میں, رشیا وغیرہ میں, چائنا میں, یہی فرق ہے امریکہ میں اور دوسرے ملکوں میں کہ یہاں پہ ٹرانسپیرنسی ہے, یہاں ویلیوز ہیں, یہاں سسٹم بنا ہوا, سسٹم کو آپ نہیں توڑتے. اگر توڑتے ہیں تو ہمارے اسٹیٹ کے دو گورنمنٹ.
بہت شکریہ آفتاب صاحب, کیونکہ ہم دینا چاہ رہے تھے موقع طلعت رشید کو لیکن ہمارا ٹائم بالکل ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی سلمان آفتاب اور ریپبلکن پارٹی کے حامی طلعت رشید. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے جونا کمنگز, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.